الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، محرم الحرام کے مہینے کی مناسبت سے انشاءاللہ آج کی جو نشست ہے اس میں محرم الحرام کی فضیلت اور خاص طور پر عاشورہ کی فضیلت، یعنی محرم الحرام کی دسویں تاریخ دسواں دن، اس کی فضیلت وہ کن اعتبارات سے ہے انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ سمجھیں گے۔ اور کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ شہادتوں کا بھی مہینہ ہے تو بہرحال شہادت کی حقیقت دین اسلام میں کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بہت اختصار کے ساتھ گفتگو ہے گی، جو کہ انشاءاللہ وہ رہے گی۔ سب سے پہلے محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو قمری کیلنڈر ہے اس کے بارہ مہینوں میں سے جو پہلا مہینہ ہے، یعنی قمری کیلنڈر کا قمری سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقویم میں یہ بالکل ڈے ون کہ جب آسمان و زمین کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے تو ان میں بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کی جو بھی حرمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قائم فرما دی تھی، اور اس کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت ابتدا میں میں نے اس کا متن آپ کے سامنے رکھا تھا، فرمایا گیا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کی نزدیک اللہ کی تقویم میں اللہ کی کتاب میں وہ بارہ مہینے ہیں، اور یعنی یہ بارہ مہینوں کی جو تقویم ہے سال میں یہ اسی دن سے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یوم خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، منہا اربعۃ حرم، اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یعنی اس کی جو حرمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چار مہینوں کی قائم فرما دی۔ ذالک الدین القیم، اور یہ بالکل سیدھا دین ہے۔ تو بہرحال یہ چار مہینوں کی جو حرمت ہے اس کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، اور ان چار مہینوں کا جو تعین ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ جس میں یہ چار مہینوں کا تعین بھی ہو جاتا ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، کہ جن میں جنگ و جدال جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا، ان میں پہلا مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، پھر ساتواں مہینہ آتا ہے رجب کا، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں ہے، پھر گیارہواں مہینہ آتا ہے ذوالقعدہ کا، اور پھر بارہواں مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ چار حرمت والے مہینے ہیں، اور اس میں یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے کہ جو کہ شامل ہے۔ اس اعتبار سے اس کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ پھر خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث مبارکہ ہیں اس ماہ مبارکہ میں، محرم الحرام میں، جو روزے رکھنے کی فضیلت ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے جو مہینے محرم ہیں اس کے روزے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے بعد افضل روزوں کا جو تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے مہینوں کے روزے ہیں؟ وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں، اور خاص طور پر اس محرم الحرام میں جو عاشورہ ہے یعنی دسویں تاریخ ماہ محرم کی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، ایک غلط فہمی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں وہ بہت زیادہ عام ہے، اس کی بھی جو ہے وہ تصحیح کی ضرورت ہے، اور وہ یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے دسویں تاریخ، اس کی اہمیت صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ یہ واقعہ کربلا، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ عظیمہ، شجاعت، دلیری، بہادری اور جتنے بھی نام دیے جائیں وہ کم ہیں۔ نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی جو شہادتیں ہیں وہ بڑی عظیم شہادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ابھی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ بات سمجھنا کہ یہ اس واقعے سے ہی عاشورہ کی اہمیت ہے تو یہ بات صحیح نہیں۔ اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس عاشورہ کے دن کی اہمیت کئی یعنی پہلے سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور یہ واقعہ کربلا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال کے بعد ہوا، یعنی 61 ہجری میں، 11 ہجری میں آپ کا وصال ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 61 ہجری میں یہ واقعہ ہے واقعہ کربلا کے جو کہ ہوتا ہے، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ روایات سے پہلے سے چلی آ رہی ہے انسانی تاریخ میں۔ مثال کے طور پر روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ قبول ہوئی ہے تو اسی عاشورہ کے دن ہوئی ہے، اسی طرح سے ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے ہیں تو اسی دن ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے بچ کے جودی پہاڑ پر جو ہے وہ رکی ہے جا کے، تو وہ دن کون سا تھا؟ وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے جو آگ وہ بھڑکائی تھی اور ابراہیم علیہ السلام اس میں کود گئے تھے، تو مرحل یہ ہے کہ آتش نمرود وہ سرد ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو وہ دن کون سا تھا؟ وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا، انہیں قید ہوتی ہے اور وہ قید سے رہائی ملتی ہے، تو وہ دن بھی روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی رہائی کا دن، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، وہ بینائی لوٹی ہے، تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن ہے۔ تو یہ تاریخی حیثیت ہے عاشورہ کے دن کی کہ جو کہ ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے بخاری اور مسلم کی روایت، کہ جس سے اس عاشورہ کے دن کی اہمیت بھی ہمیں اور مزید واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ انّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے مکے سے، تو فوجد الیہود صیاما یوم عاشورا، تو انہوں نے یہود کو یہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، یہود جو ہے وہ اس دن روزہ رکھ رہے تھے دسویں تاریخ کو محرم کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ بھئی تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، کہ یہ دن ہمارے لیے بڑا عظیم دن ہے، کیوں؟ انجا اللہ فیہ موسیٰ و فرعون و قومہ وغرق فرعون و قومہ، یہود نے کہا کہ یہ وہ دن ہے عاشورہ کا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے نجات دی تھی فرعون کی چنگل سے، اس کے ظلم سے، اور فرعون اور اس کی قوم کو جو ہے وہ غرق کیا تھا، اور وہ دن جو ہے وہ یہی عاشورہ کا دن تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن عاشورہ کے دن روزہ رکھا تھا، فنحن نصوم، تو یہود نے کہا کہ اس وجہ سے ہم بھی اس دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فنحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ بھئی ہم تو زیادہ جو ہے وہ قربت رکھنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے تم سے، اور زیادہ جو ہے وہ ان کے یعنی حقدار ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ روزہ رکھیں، ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تم سے۔ تو فسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آمر بھی صیام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورہ کے دن خود بھی جو ہے وہ روزہ رکھا، اور اہل ایمان کو بھی روزہ رکھنے کا جو وہ حکم دیا ہے. لہذا یہ ہے کہ اس اعتبار سے اس ماہ محرم کی جو فضیلت ہے اور عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ تاریخی اعتبار سے ہے. بہرحال خاص طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے ایک اور روایت ہے کہ جو کہ بڑی اہم ہے, اور یہ روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا جو ہے وہ حکم دیا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزے رکھنے کا حکم دیا اور روزہ رکھنا شروع کیا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہم 10ویں دن محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی جو ہے وہ اسے اپنے لیے بڑا عظمت کا دن قرار دیتے ہیں, تو لہٰذا کہیں ہماری اور یہود کی مشابہت تو نہیں ہو جائے گی, ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو عظمت کے دن کے طور پر منانے اور روزہ رکھ رہے ہیں, تو کہ یہ مشابہت تو نہیں ہو جائے گی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو پھر ہم نبی کا بھی روزہ رکھیں اور یہ ہے کہ یہود کی مخالفت کریں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یہود کی مخالفت ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے, اور خاص طور پر مسند احمد کی روایت میں مزید اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس کے ساتھ یہود کی مخالفت کرو. کیسے؟ یعنی اس کے ساتھ عاشورہ کے ساتھ ایک دن قبل یا ایک دن بعد کا روزہ ہے کہ جو کہ ملا لو. یعنی 10ویں دن کا روزہ تو رکھنا ہے جو کہ آج کا دن ہے اور یہ مسنون عمل ہے روزہ رکھنے کا, تو یا تو ایک دن پہلے نبی کا روزہ بھی ملا لو, یا پھر یہ ہے کہ اگر نبی کا روزہ نہ رکھ سکو تو 11ویں کا روزہ ساتھ میں ملا لو, اور کیا کرو, یہود کی مخالفت کرو. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ عبادات میں بھی کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے, اور آج کہاں ہمارا طرز لباس, طرز رہائش, طرز کلام وہ کفار کے جیسا وہ ہو چلا ہے اور ہم اس پر جو وہ فخر کرتے ہیں. اور اقبال نے جب ہی کہا تھا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. اللہ تعالیٰ اس روش سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ وہ مزاج ہے یہ دین اسلام کا کہ جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عبادات میں بھی کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے, اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی جو وہ توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے اس کے کچھ نکات, اور خاص طور پر عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ کن کن اعتبارات سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. باقی یہ ہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ جو ہمارے معاشرے میں جو وہ عام ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ سوگ اور غم کا مہینہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شہادتیں ہوئی ہیں, اس وجہ سے یہ سوگ کا مہینہ ہے اور غم کا مہینہ ہے. تو لہٰذا اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں نہ جو ہے وہ شادیاں کی جاتی ہیں, نہ جو ہے وہ کوئی اس میں سیاہ یعنی سیاہ لباس ہیں کہ جو کہ پہن لیے جاتے ہیں, اسی طرح سے بناؤ سنگھار ہے کہ جو کہ چھوڑ دیا جاتا ہے, مرثیاں ہیں کہ جو کہ کہے جاتے ہیں, نوحے ہیں کہ جو کہ پڑھے جاتے ہیں, بین ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں شریعت اسلامی میں اس کی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں, اور یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ دین اسلام میں یہ شہادت یہ موجب غم نہیں ہے بلکہ یہ موجب سعادت ہے. یہ بندہ مومن کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے, اور یہ سعادت کس اعتبار سے ہے, اس شہادت کی جو بھی عظمت ہے یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینا, یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے دین اسلام میں. یہ موجب غم نہیں ہے, غم کی قطن جو ہے وہ کوئی بات نہیں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی شادی بیاہ کا معاملہ نہ کیا جائے, اس محرم کے مہینے میں کوئی جو ہے وہ بناؤ سنگار نہ کیا جائے اور غم کے طور پر بنایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات ہیں, یعنی جو بین کرنے والی ہیں ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے روز قیامت کہ تار کول اور گندک کا کرتا ہے کہ جو کہ انہیں پہنایا جائے گا, شلوار پہنائی جائے گی کہ جو کہ اس جہنم کی آگ کو اور بھڑکانے والی ہوں کہ جو کہ بین کرتی ہیں, اور اس طرح سے یہ سینہ کوبی کرنا اور غم میں مبتلا خود بھی ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا, یہ سخت مخالفت اس کی جو ہے وہ شریعت میں ہمیں نظر آتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر شہادت جو ہے یہ غم کا موجب ہوتا تو دور نبوی اور دور خلافت راشدہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہمیں نظر آئے کہ جس میں جلیل القدر صحابہ کرام اور اہل ایمان کی شہادت ہمیں نہ ملتی ہو. اگر یہ محرم کا مہینہ غم کا یعنی مہینہ قرار دیا جائے اس وجہ سے جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کیا جائے شادی بیاہ نہ کی جائے تو پھر مجھے بتائیے سیرت مطہرہ میں مکی دور میں بالکل آغاز میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے کیا وہ غم کی ایک کا دن نہیں منانا چاہیے تھا؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے آپ کے شوہر کی, حضرت سمیہ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ان کی شہادت کا تذکرہ سن کے. ان کے دونوں پاؤں دونوں ہاتھوں کو چار مختلف اونٹوں پہ باندھ کے مختلف سمتوں میں دوڑایا جاتا ہے, کس طرح سے لاش کے فرق سے اٹھتے. اگر یہ غم کا باعث ہوتا تو پھر یہ حضرت یاسر حضرت سمیہ کے دن کو بھی غم کا سال منانا چاہیے تھا. اگر یہ غم کا مہینہ ہوتا محرم کا, اور کس لحاظ سے ہوتا کہ اس میں اللہ کے رسول کی قرابت داری کو جو ہے وہ تلاش کیا جاتا, کہ جس طرح سے وہ قرابت داری جوڑی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور خاندان پورا آپ کا وہ شہادت انہیں نصیب ہوئی, بہت بڑی جو ہے وہ سعادت ہے, اور اس لیے کہ یہ نواسۂ رسول ہیں. تو بھائی قرابت کا رشتہ اگر تلاش کیا جائے تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں سن 3 ہجری میں بھی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ کون ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں, اور آپ کی لاشا سامنے لایا جاتا ہے کہ جو کلیجہ کاٹ کر اور چبا کے اور اس کا مسئلہ کیا گیا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں. لیکن کیا آپ نے کوئی غم کا دن اسے قرار دیا؟ کیا صحابہ کرام نے ہر مہینے محرم یعنی اس احد کے دن کے حوالے سے یعنی غم کا دن جو ہے وہ بنایا؟ قطعاً نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی تاریخ میں شاید کوئی ایسا دن ہو سیرت کے کہ جس میں کوئی عظیم شہادت صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھی کے نام ملتی ہو, تو یہ قطعاً یہ شہید ہونا, یہ شہادت, یہ موجب غم نہیں ہے, یہ تو ایک بڑی سعادت ہے بندہ مومن کے لیے. اب میں یہ جو عظمت ہے شہید ہونے کی اور شہادت کی دین اسلام میں چند باتیں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بھی شہداء ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, اور قرآن مجید کے یہ دو مقامات ہیں. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 156 ہے جس میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, اور ہرگز مت کہنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں یعنی شہید کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں, بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کی زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں تو مزید الفاظ ہیں کہ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس جو وہ رزق پاتے ہیں, اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں اور وہ کیا رزق ہے کہ جو کہ وہ پاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلی عظمت کا پہلو ہے شہادت کے حوالے سے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینا دین کے غلبے کی جدوجہد میں, خاص طور پر اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شہداء جو ہے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں, گمان تک نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں, کہنا بھی نہیں ہے کہ وہ مردہ ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ سے معاہدے کا تقاضا بھی ہے, شہادت کا رتبہ, اس کی تمنا, اور یہ اللہ سے معاہدہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اس کا تذکرہ آتا ہے. بڑا عجیب معاہدہ ہے, بڑا انوکھا معاہدہ ہے, دل کو لبھا دینے والا. سورہ توبہ آیت نمبر 111 ہمیں بتاتی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیے ان کی جان اور مال جنت کے عوض. ایک معاہدہ ہو گیا میرا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہمارا, اور وہ کیا ہے؟ ہمیں جنت چاہیے, تو اللہ فرما رہے کہ یہ جان اور مال میرے راستے میں لگاؤ. اللہ نے خرید لیے, کیا مطلب کہ اب یہ جان اور مال میری نہیں رہی, اب اس پر حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور بائی دی وے یہ جان اور مال دی بھی کس کی ہے؟ عجیب معاہدہ ہے نا, انوکھا معاہدہ ہے کہ اللہ نے یہ جان اور مال ہمیں دی ہے, ہمارا اس میں کیا فنکاری ہے کہ ہمیں یہ جان اور مال مل گئی؟ نہیں, اللہ کی عطا کردہ ہے, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میری دیوی چیزیں میرے راستے میں لگاؤ اور جنت ہے کہ جو کہ پا جاؤ. تو لہٰذا اب اس کا تقاضا کیا ہے اس معاہدے کا؟ تو لہٰذا وہ آگے الفاظ آتے ہیں, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. ایسے پھر معاہدہ کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے, اور اس میں دو ہی کیفیات ہوتی ہیں, وہ قتل کرتے بھی ہیں, مارتے بھی ہیں دشمنوں کو, اور وہ شہید ہوتے بھی ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں کیفیات ہیں کہ جو پھر اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے حوالے سے وہ آتی ہیں. تو لہٰذا یہ شہادت کا رتبہ یہ اللہ سے معاہدے کا تقاضا بھی ہے. پھر مسلم شریف کی روایت بہت پیاری روایت ہے, اللہ تعالیٰ یہ شہادت کا رتبہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی جنتی جو جنت میں پہنچ گئے اہل جنت, وہ کوئی جنتی دنیا میں واپس لوٹنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے, سوائے شہید کے. وہ چاہے گا کہ اسے دنیا میں دوبارہ اس کی تمنا ہوگی کہ لوٹا دیا جائے تاکہ وہ دنیا میں زندہ ہو کر دوبارہ جا کے پھر دوبارہ جو ہے وہ شہید ہو. اور اللہ تعالیٰ نے جو قیامت میں شہداء کی درجے عطا فرمائے ہیں, جو فضیلت عطا فرمائے, وہ اسے حاصل ہو جائے. تو کوئی اہل جنت دوبارہ دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے. تو یہ درجہ ہے شہادت کا. پھر ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو قطرے ہیں کہ جو کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ایک قطرہ اللہ کی خشیت میں آنکھوں سے بندہ مومن کے آنسو جاری ہونا, یہ قطرہ بڑا عظیم قطرہ ہے. اللہ کی خشیت میں اگر بندہ مومن خلوت میں جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا, اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے. اور دوسرا قطرہ اللہ کی راہ میں شہید کا بہنے والا خون, یہ اللہ تعالیٰ کو یہ قطرہ ہے کہ جو کہ بڑا محبوب ہے. تو یہ عظمت ہے شہادت کی. پھر شہادت کی عظمت کا ایک پہلو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, اسوہ حسنہ, اللہ کے رسول کی ایک تمنا آتی ہے بخاری شریف کی روایت میں. اللہ کے رسول یہ تمنا فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے, میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. یعنی بار بار تکرار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی تمنا کا اظہار ہے کہ جو کہ فرمایا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شہادت کا رتبہ یہ موجب غم نہیں ہے, بلکہ یہ شہادت بندہ مومن کے لیے ایک عظیم جو ہے وہ سعادت ہے. شہادت مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی. اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے اور یہ فہم ہمیں کلیئر کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے کہ واقعتاً یہ شہادت جو ہے یہ بندہ مومن کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کا جو ہے وہ باعث ہے. اب یہ شہادت کی حقیقت کیا ہے دین اسلام میں؟ شہادت کیا صرف جان دینے کا نام ہے؟ واقعتاً یہ تو ایک بہت اعلیٰ رتبہ ہے, ایک بڑا عظیم رتبہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک بندہ مومن اتنا جو ہے وہ درجے پر پہنچ جائے کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر دے. یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت اعلیٰ رتبہ ہے. لیکن اس اعلیٰ رتبے شہادت تک پہنچنے سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں. اور شہادت یا شہید کا لفظ ان معنوں میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اس اعتبار سے چند باتیں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یعنی دیکھیے, یہ شہادت جو کہ معروف معنوں میں اپنی جان کا قربان کر دینا دین کے غلبے کے لیے, تو یہ بھی بات نوٹ کیجئے کہ سیرت مطہرہ میں اس طرح کی شہادتیں ہمیں دو اعتبار سے نظر آتی ہیں. ایک جو ہے وہ شہادتیں ہمیں ملتی ہیں اقامت دین کی جدوجہد کے دوران, نفاذ دین کے دوران. یعنی دین جب مغلوب تھا اور دین کے غلبے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہو کر اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جامع شہادت ہے کہ جو کہ نوش فرماتے ہیں, کس دوران؟ دین کے غلبے کے دوران. دین مغلوب تھا, دین کو غالب کرنے کے دوران شہادتیں ہوئیں. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا, مکے میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں. پھر سلسلہ غزوات شروع ہوتا ہے تو سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر 14 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں. پھر اگلے سال ہی سن 3 ہجری میں 70 جلیل القدر صحابہ کرام احد کے میدان میں جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں. تاکہ پھر وہ وقت آ گیا کہ جال حق و دحق الباطل ان الباطل کانا زہوکا, کہ عرب کی سرزمین پر فتح مکہ کی صورت میں دین جو ہے وہ غالب ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ دین قائم ہو گیا, دین غالب ہو گیا. اب اس کے بعد دین کی حفاظت تھی کہ جو کہ کرنی تھی صحابہ کرام کو. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر صحابہ کرام نے دین کی حفاظت کے لیے, حفاظت دین کے لیے, دین کو قائم رکھنے کے لیے پھر شہادتیں ہیں کہ جو کہ ہوئی ہیں. اور یہ ہے کہ جیسے ہی دین قائم ہوتا ہے انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے. تو یہ بات انسانی تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے تاریخ کا مطالعہ کرنے میں کہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس ہیں کہ جو کہ پنپنا شروع ہو گئیں. یعنی انقلاب دشمن تحریکیں, جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے, ان کے خلاف جہاد شروع ہوا. جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں کہ جو کہ کھڑے ہو گئے, ان کے خلاف جو ہے وہ قتال ہوا ہے. اور شہادتیں ہیں کہ جو صحابہ کرام کی وہ ہمیں نظر آتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ دین کو قائم رکھنے, اس کی حفاظت کے لیے شہادتوں کا معاملہ ہے. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے اور یہ تفصیل طلب ہے یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. اس کے لیے بس ایک کتاب کا حوالہ میں دے دوں گا, ابھی بھی دے رہا ہوں اور بعد میں بھی دے دوں گا, استاد محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہت ہی مارکت العرا کتاب کی جسے تحریری شکل میں لایا گیا, سانحہ کربلا, خاص طور پر واقعہ کربلا کا جو بھی پس منظر ہے, انشاءاللہ یہ جامع انداز میں آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا. موقع کی مناسبت سے یہ پڑھنا, یہ واقعتاً یہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے, کیونکہ تاریخ انسانی میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل بھی آ گئے جو کہ تاریخ کا حصہ بنا دیے گئے, جھوٹے سچے سارے قصے ہیں جو کہ شامل کر دیے گئے. جو اتھینٹک جو بھی واقعات ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے تاریخ سے, لہٰذا یہ کتابیں ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے سہارا ہیں. اس اعتبار سے جو ہے یہ بڑی قیمتی جو ہے وہ کتاب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی, یعنی پیسوں کی مناسبت سے یہ قیمتی نہیں ہے, اپنے مواد کے اعتبار سے یہ قیمتی ہے, ضرور اس کو آپ حاصل کیجیے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ شہادتیں ہوئی ہیں دین کی حفاظت کے ضمن میں, اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے, پوری ایک نشست ہے کہ جو کہ بلکہ دو نشستیں ہم نے کی ہیں حضرت عمر فاروق کے مناقب اور فضیلت اور شہادت کے حوالے سے. سن 23 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے, کس طرح سے ابو لولو فیروز ایک ایرانی مجوسی ہے کہ جو کہ کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو شہید کرتا ہے بدبخت. اسی طرح سے پھر 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین شہید مظلوم کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ, 35 ہجری میں. اور کس طرح سے جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی ایک اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے اور حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم کو جو ہے وہ شہید کرتا ہے. اور پھر سن 61 ہجری میں ٹھیک 50 سال کے بعد, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ٹھیک 50 سال کے بعد, سن 61 ہجری میں نواس رسول کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب فرمایا کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے, لہٰذا یہ ہے کہ ان کی اور آپ کے خاندان والوں کی بڑی عظمت یعنی عظیمت سے پر یہ شہادت ہے, یعنی شجاعت, دلیری, بہادری, عظیمت, جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جائے کم ہیں. تو واقعتاً یہ کہ یہ عظیم شہادت ہوئی, لہٰذا یہ شہادتیں ہیں کس لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے. لہٰذا یہ موضوع انشاءاللہ کتاب میں آپ پڑھ لیں گے. لیکن اسلام میں شہادت کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے یہ شہادت کے معنی قرآن مجید میں مختلف ہمیں ملتے ہیں. شہادت کا جو لغوی مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ حاضر ہونا یا موجود ہونا. اور اس معنوں میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں آتا ہے, یعقوب علیہ السلام کی نزا کی کیفیت ہے, اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو بچے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اور اس تذکرے میں یہ الفاظ آتے ہیں, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم اس وقت شہداء تھے؟ اب یہاں شہداء کن معنوں میں ہے؟ شہید کی جمع شہداء, تو یہ حاضر اور موجود کے معنوں میں, لغوی مفہوم میں, کہ کیا تم اس وقت موجود تھے, حاضر تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا, نزع کی کیفیت تھی اور اپنے بچوں کو وہ نصیحت فرما رہے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ شہید کا لفظ لغوی مفہوم میں قرآن مجید میں یہ حاضر اور موجود ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے پھر دو اضافی معنی اور نکلتے ہیں کہ کسی یعنی کسی حادثے کے موقع پر, مثال کے طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی, مثال سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں جو بھی جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اب اسے پانی کی ضرورت ہے, مرہم پٹی کی ضرورت ہے, کون کرے گا؟ جو اس حادثے کے موقع پر موجود ہوگا وہی اس کی مدد کر سکے گا. لہذا شہید کا لفظ موجود اور حاضر ہونے کے معنوں میں اور مدد کرنے کے معنوں میں بھی یہ شہید کا لفظ ہے قرآن مجید میں, کہ جو کہ استعمال ہوا مددگار کے معنوں میں. اور میں آپ کو یاد دلاؤں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کہ جس میں ایک چیلنج ہے کہ جو پوری انسانیت خاص طور پر مشرکین عرب کے سامنے رکھا گیا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے کہ جو ہم اپنے بندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں, تو فاتو بصورت من مثلی, تم اس قرآن کے ایک سورت کی مثل جو ہے وہ بنا کے دکھا دو. اور آگے الفاظ کیا ہیں؟ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اور بلا لو اپنے شہداء کو اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو اللہ کے مقابلے میں. اب یہاں شہداء سے مراد کیا ہے؟ وہ معروف معنوں میں وہ جان قربان کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے وہ شہداء, تو مراد نہیں کہ ان کو بلا لو, نہیں, بلکہ تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اس کام پر اور سب مل کر جو ہے وہ قرآن کی ایک سورت کی مثل بنا کے دکھا دو اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. تو یہ شہید کا لفظ موجود اور حاضر ہونے کے معنوں میں بھی اور مددگار کے معنوں میں بھی. اور تیسرا مفہوم بڑا معروف ہے شہید کا لفظ، کہ جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں شہادت، کلمہ شہادت گواہی کے معنوں میں. اور یہ کلمہ شہادت میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی معبود ہونے کی جو ہے وہ ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا اشہد اللہ الہ. لہٰذا یہ اشہد شہید سے نکلا ہے. قرآن مجید میں بار یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ شہید ہے یعنی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. یہ الفاظ شہید کے اللہ کے لیے بھی آتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شہید کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوا. مزید آخری بات یہ ہے کہ یہ شہادت ایک دینی فریضے کے طور پر بھی قرآن مجید میں یہ اصطلاح ہے کہ جو کہ استعمال ہوئی ہے ایک دینی فریضے کے طور پر. جیسے کہ ایک دینی فریضہ یہ ہے کہ میں پوری زندگی 24 گھنٹے اللہ کی بندگی اختیار کروں. پھر دوسرا فریضہ یہ ہے کہ اسی بندگی کی دعوت میں دوسروں کو دوں یہ پیغام کہ جو اللہ نے اللہ کے رسول کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت دی. اب ختم نبوت کے بعد یہ ہر بندہ مومن کے کندھے پر یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے کہ جو کہ عائد کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ شہادت علی الناس کیا، یہ ہے وہ دینی فریضہ. شہادت علی الناس یعنی لوگوں پر حجت یا گواہی قائم کر دینا. اور یہ شہادت، یہ گواہی قائم ہوتی ہے اپنے قول کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے. اور اس کے لیے دیکھیے، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی. اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمان، اے اہل ایمان، ہم نے اب تمہیں ایک درمیانی اور بہترین امت ہے کہ جو کہ بنایا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہی قائم کر دو اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے. کسی بھی انسان کے پاس یہ عذر نہ رہے، کوئی لیم ایکسکیوز نہ رہے روز قیامت کہ وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تیرا دین کیا ہے، یہ دین تو نے دیا تھا مسلمانوں کو، انہوں نے مجھ تک پہنچائے نہیں. تو لہٰذا اس عذر کو جو ہے وہ توڑنے کے لیے اب امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، فرض کے درجے میں، کہ اللہ کا جو یہ پیغام اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اب رہتی دنیا تک یہ پیغام ہے کہ جو کہ پہنچایا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام کیسے پہنچایا، تین ذریعوں سے پہنچایا. پہلا ذریعہ ہے دعوت کے ذریعے سے، ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک یہ دعوت دین کا کام جو فرض کے درجے پر ختم نبوت کے بعد ہمارے کندھوں پر ہے، آپ نے مسلسل جو ہے وہ دعوت دی ہے. اور اسی دعوت کا نتیجہ تھا کہ جیسے ہی یہ دعوت شروع ہوئی، جو مشرکین مکہ ہیں ان کی طرف سے پرسیکیوشن شروع ہو گئی، ایذا رسانی شروع ہو گئی، وربل اپوزیشن بھی ہوئی، اللہ کے رسول کو نشانہ بنایا گیا، ساحر، کذاب، مجنون، شاعر، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ وہ لوگ کہ جو کہ ظہور نبوت سے پہلے آپ کو صادق الامین کے سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں لیکن کس طرح سے جانی دشمن ہو گئے. وربل اپوزیشن سے آگے بڑھ کر فزیکل ٹارچر ہوتا ہے. طائف کے موقع پر تاک تاک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پر پتھر مارے گئے، آپ لہو لہان ہوئے، گرے ہیں بے ہوش ہو کے، طائف کی ریتیلی زمین پر گھسیٹا گیا. احد کے میدان میں دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، خون کا فوارہ جاری ہوا. پوری سیرت مطہرہ میں اس دعوت دین کے لیے، دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے آپ نے پیش کیے. تو دعوت کے ذریعے سے، پھر ذاتی کردار کے ذریعے سے یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کی، اور پھر ایک اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے، کیونکہ یہ دین کا غلبہ انفرادی حیثیت میں ممکن ہی نہیں، یہ فرد اکیلا نہیں کر سکتا، یہ بہت عظیم کام ہے، اس کے لیے ایک اجتماعیت درکار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے کہ آپ نے اس دین کے غلبے کی جد و جہد اور دعوت پہنچانے کے لیے ایک اجتماعیت بنائی صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین، اور وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی کہ جو اس مشن میں آپ کے دست و بازو بنے ہیں. صحابہ کرام نے بھی تکلیفیں جھیلی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کس طرح سے بدبخت امیہ بن خلف صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹ لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ کر اور ہنٹر برساتا ہے اور برسا برسا کے تھک رہا ہے، لیکن حضرت بلال کی زبان پر آہد ان آہد وہ جاری ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے بھٹی سے انگارے نکال کر زمین پر ڈالے گئے، بچھائے گئے، اور انہیں کہا گیا کہ لیٹ جاؤ یا یہ ہے کہ ہمارے باطل دین میں واپس آ جاؤ.
تو وہ کہتے ہیں میں لیٹا ہوں انگاروں پر، ننگی پیٹ لیٹا ہوں، انگاروں سے کھال کٹی ہے، چربی پگھلی ہے، تو انگارے ٹھنڈے ہوئے، میری جان کی خلاصی ہوئی۔ اور یہ وہ داستان عظیمت ہے کہ جو سیرت مطہرہ میں بھری پڑی ہے، 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ وہ شہادت کا حق ہے، شہادت الناس کا، کہ جس میں اپنی جانیں بھی ہیں کہ جو کہ صحابہ کرام نے قربان کر دی، دین کے غلبے کے دوران بھی کی ہیں اور دین کے غلبے کے بعد بھی اس کی حفاظت کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور یہ ہے کہ کئی شہادتیں، اور پھر یہ ہے کہ 61 ہجری میں یہ ثانیہ کربلا ہے کہ جو کہ ہوتا ہے، نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی یہ عظیم شہادتیں ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتی ہیں۔ میں یہ عرض کروں اور یہ ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنی عظیم شہادتیں ہیں کہ صرف ایک دن جو ہے وہ ذرا اس پر کلام کر کے اور پھر ان شہادتوں کو بھول جانا اور ان شہادتوں سے میسج جو ہے وہ پسیب نہ کرنا، اخذ نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی ایک نیگلیجنس ہے جو کہ ہماری ہے۔ جس طرح سے جو ہے وہ کہتا ہے نا کوئی کہ حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی، جو کرنے والے کام تھے وہ ہم کر نہیں رہے۔ بھائی شہادت حسین کا میسج کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، نواس رسول ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، آپ کے لخت جگر، اللہ کے رسول کی لخت جگر، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور جنت میں نوجوانوں کے جو ہے وہ سردار ہیں۔ لہذا آپ نے تلواروں کی نوک پر بھی جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑی، اور سیاسی نظام میں ایک دڑاڑ ہے کہ جو کہ آئی ہے نا، کہ جس کے خلاف جو ہے وہ بند باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، جرت کا مظاہرہ ہے کہ جو کہ کیا، عظیمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور وہ سیاسی نظام میں دڑاڑ کیا تھی کہ جو خلافت کا نظام دین اسلام نے دیا ہے کہ اس کا غلبہ ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے، جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے فرمائی کہ قیامت سے پہلے پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے کہ جو کہ آنے والا ہے، خلافت الراشدہ کے طرز پر وہ نظام برپا ہونے والا ہے کل روح ارضی پر قیامت سے پہلے پہلے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس میں ایک دڑاڑ آئی، اور وہ دڑاڑ یہ تھی کہ جو خلافت کا معاملہ تھا وہ ملوکیت میں تبدیل ہونے جا رہا تھا، اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ لہٰذا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان ہے کہ جو کہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ آج یہ میسج ہے کہ جو کہ ہمیں ملتا ہے شہادت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہم باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت کر رہے ہیں؟ کیا آج باطل نہیں ہے؟ کسی نے خوب کہا کہ اگر ہم آج کے جو مسلمان ہیں کہ جو کہ تماشائی بنے بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی دین اسلام کے حوالے سے ہوتا رہے، پاؤ تلے شریعت کے احکامات رودے جاتے رہے، ہم تماشائی ہیں۔ تو کسی نے خوب کہا سمجھانے کے لیے، اگر ہم کوفے میں ہوتے اور کوفے والے کہ جو کہ جنہوں نے غداریاں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب بھی وہ مشہور ہوئے نا کہ کوفی لا یوفی، یہ جو کوفہ والے ہیں وہ وعدوں کو وفا کرنے والے نہیں، بڑے وعدے کر کے بلائے تھے نا، خطوط لکھ کے بلوایا تھا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ، ہم آپ کا ساتھ دیں، لیکن جب کربلا میں پہنچے تو سارے وعدے جو ہے وہ بھول چکے، اور کس طرح سے خطوط ہیں کہ خیموں کو جلایا اسی وجہ سے تاکہ ان کے جو پروفس ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں، کوئی باقی نہ رہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر ہم کوفے میں ہوتے تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والے ہوتے یا تماشائی جو ہے وہ ہم ہوتے؟ اس نے کہا تماشائی ہوتے، کیونکہ ہمارا طرز عمل جو ہے وہ آج امت مسلمہ، میں فرد کی بات نہیں کر رہا، اجتماعی حیثیت میں بات کر رہا ہوں، ہم تماشائی کی حیثیت سے جو ہے وہ موجود ہیں اس وقت۔ غزہ کے مسلمانوں کو تماشائی بن کر ہم نے کتنے سال ہیں کہ جو کہ دیکھا ہے، کتنا ظلم اور یعنی ظلم کی صفاقی کی انتہا ہے کہ جو کہ بدماش اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں پر کی، ہم نے کیا کیا؟ 57-58 اسلامی ممالک تماشائی بن کر جو ہے وہ تماشا جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ تو اگر ہم کوفے میں ہوتے تو کسی نے کہا، کسی نے لکھا واقعتاً ہم بھی تماشائی ہوتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں میسج دیتی ہے کہ باطل کو جو ہے وہ کبھی بھی برداشت نہ کیا جائے۔ آج باطل نظام ہے کہ نہیں اس مملکت خداداد پاکستان میں، کہ جو اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا، سود جاری ہے کہ نہیں، دنگے کی چوٹ پر جاری، جو اللہ اس کے رسول سے لانے جنگ ہے۔ آج یہی دنیا پرست حکمران بے حیائی جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، بے حیائی ہے کہ جو کہ ہر سطح پر جاری ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، بلکہ بے حیائی کو اپنے ہاتھوں سے لا کر اپنی فیملی کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ بس ویک یعنی چھٹیاں منا لی جاتی ہیں 9-10 محرم کو، اور یہ ہے کہ لانگ ویکینڈ اب تو یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، تو بھائی دین اسلام میں تو چھٹیوں کا کوئی تصور نہیں. اور یہ ہے کہ عمل متحرک ہونا دین کے لیے جب وہ اٹھنا، اور یہ ہے کہ پھر لانگ ویکینڈ اور لانگ ڈرائیو پر جب وہ نکل جانا، یہ وہ چھٹیاں ہیں کہ جو کہ ہم منا رہے ہیں، یہ ہے ہمارا طرز عمل. اللہ تعالیٰ واقعتاً ان شہادتوں کے حوالے سے ہمیں وہ صحیح فکر عطا فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنی بھی شہادتیں جو میسج ہمیں دیتی ہیں، اپنا تن من دھن اس دین کے لیے قربان کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً اس کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سانحہ کربلا، یہ کتابچہ انشاءاللہ یہاں اویلیبل ہوگا، مختصر یعنی بہت ہی کم تعداد میں، آپ ضرور اس کو حاصل کر لیجیے گا، سنت ادا کر لیجیے. جزاک اللہ.